السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضائل و مناقب کا بیان. حدیث نمبر 3568. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے کے انداز کو بیان کیا گیا ہے. لیث نے بیان کیا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا، ان سے ابنِ شہاب نے اور ان سے عروہ بن زبیر نے، کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو فلاں، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر، لیکن انہوں نے نام نہیں لیا تھا یہاں پر. پر تمہیں تعجب نہیں ہوا؟ وہ آئے اور میرے حجرے کے کونے میں بیٹھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مجھے سنانے کے لیے بیان کرنے لگے. میں اس وقت نماز پڑھ رہی تھی، پھر وہ میری نماز ختم ہونے سے پہلے ہی اٹھ کر چلے گئے. اگر وہ مجھے مل جاتے تو میں ان کی خبر لیتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح یوں جلدی جلدی باتیں نہیں کیا کرتے تھے. یہاں پر اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا ابو ہریرہ پر اس لیے ناراض ہو رہی ہیں، یا اس وجہ سے انہیں کہنا چاہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتے تھے یا آہستہ کیا کرتے تھے کہ آپ کے الفاظ کو گنا جا سکتا تھا. یعنی قرآن اور حدیث سنانے کے لیے رسول اکرم آہستہ کلام کرتے تھے، لیکن جب آپ مجمع عام میں خطاب کرتے، یعنی یہ بھی آپ کی باتیں بیان کی گئی ہیں آپ کی سیرت میں، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کا خطبہ دیتے یا عام مجمع میں خطاب کرتے تب آپ کی آواز اونچی ہوتی اور آپ بعض اوقات آپ غضبناک بھی ہو جاتے تھے یا تھوڑا زور سے بھی بولتے تھے، اور بعض اوقات آپ کی انگلی اٹھانے کا بھی ذکر ملتا ہے صحیح بخاری کی حدیث سے پتہ چلتا ہے. تو ہر جگہ ایسا نہیں کرتے تھے آپ، لیکن جب کوئی خاص اہم بات کہنا ہوتی تھی تو اس وقت آپ ٹہر ٹہر کر گفتگو کرتے تھے، لیکن عام مجمع میں آپ کبھی بعض اوقات زور سے بھی کہتے اور انہیں اتنا آرام سے نہ کہتے کہ جس سے جیسے آپ کے الفاظ کو گنا جا سکتا تھا. تو بہرحال یہاں پر عائشہ رضی اللہ عنہ کا اعتراض اس بات پر تھا کہ اتنی جلدی جلدی تم حدیث سنا کر چلے گئے، بلکہ تم نے ٹہر کر سنانا تھا یا آہستہ آہستہ سنانا تھا. کچھ لوگ یہاں پر اس والی حدیث کو لے کر، عائشہ رضی اللہ عنہ کے اس جملے کو لے کر، منکرین حدیث یہاں پر اپنے مطلب کی بات نکالتے ہیں، اور منکرین حدیث کہتے ہیں کہ یہاں پر عائشہ رضی اللہ عنہ ان کو حدیث سنانے پر ناراض ہو رہی تھی. تو یہ بات بالکل غلط ہے. ویسے بھی منکرین حدیث ہر جگہ سے ڈھونڈ کر یہ نکال کر لاتے ہیں کہ حدیثیں بیان نہیں کرنی چاہیے، یہ حدیثیں آگے نہیں پہنچانی چاہیے، کیونکہ ان کا حدیثوں سے ان کو خاص نقصان پہنچتا ہے. اور یہاں پر صرف عائشہ رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ رسول اکرم کے انداز کو بیان کرنا کہ آپ کی گفتگو کا انداز کیسا تھا، تو یہاں سے ہم کو پتہ چلتا ہے. اگلی حدیث دیکھیے، اور یہ حدیث ہم پہلے پڑھ چکے تھے لیکن چونکہ یہ معراج کے تعلق سے 3570 حدیث ہے. ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے بھائی عبدالحمید نے بیان کیا، ان سے سلیمان بن بلال نے، ان سے شریک بن عبداللہ بن ابی نمر نے، انہوں نے انس بن مالک سے سنا. وہ مسجد حرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ بیان کر رہے تھے کہ معراج سے پہلے تین فرشتے آئے، یہ آپ پر وحی نازل ہونے سے بھی پہلے کا واقعہ ہے. اس وقت آپ مسجد حرام میں دو آدمیوں، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور جعفر بن ابی طالب کے درمیان سو رہے تھے. ایک فرشتے نے پوچھا وہ کون ہے جن کو لے جانے کا حکم ہے؟ دوسرے نے کہا کہ وہ درمیان والے ہیں، وہی سب سے بہتر ہیں. تیسرے نے کہا کہ پھر جو سب سے بہتر ہے انہیں ساتھ لے چلو. رات صرف اتنا ہی واقعہ ہو کر رہ گیا، پھر آپ نے انہیں نہیں دیکھا، لیکن فرشتے ایک اور رات میں آئے. آپ دل کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور آپ کی آنکھیں سوتی تھیں. آواز سنائی نہیں دے رہی ہے. آپ دل کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور آپ کی آنکھیں سوتی تھیں، پر دل نہیں سوتا تھا. اور تمام انبیاء کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ جب ان کی آنکھیں سوتی ہیں تو دل اس وقت بھی بیدار ہوتا ہے. غرض کی پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اپنے ساتھ لی اور آسمان پر چڑھا لے گئے. یہ ایکچولی معراج کا واقعہ ہے، اور معراج والی حدیث ہم پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کئی دفعہ، لیکن یہاں پر خاص طور سے لینے کا مقصد یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہوئی. یہ علماء کرام کا خیال ہے اس حدیث کو سامنے رکھ کر، کہ بعض وقت آپ کو، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں جو خاص طور سے منکرین حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو معراج صرف خواب میں ہوئی تھی. تو آپ دیکھیں، خواب میں معراج کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ معجزہ نہیں ہوگا، لیکن یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو خواب میں بھی جنت اور دوزخ بتائی گئی. اور یہاں پر جو آخری کا جملہ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو جسم کے ساتھ، جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ آسمان پر چڑھا لے گئے، یعنی معراج جو ہے وہ جسم اور روح کے ساتھ ہوئی تھی. ایک اور بات آپ لوگوں سے آج ڈسکس کرنی تھی. دو دن پہلے اصل میں ایک سوال آیا تھا اور وہ سوال اتنا بہت ہی عجیب سا سوال تھا کہ میرے پاس وہ آڈیو کلپ موجود ہے، حالانکہ میں اسے ڈیلیٹ کرنا چاہ رہی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ کبھی موقع ملا تو آپ کو میرے سامنے ہی سنا کر میں ڈیلیٹ کر دوں گی جب کلاسز ہماری شروع ہوگی. تو اور اس میں یہ تھا کہ کوئی خاتون ہے اور وہ کوئی کسی کا لیکچر ہے اصل میں وہ، اور وہ خاتون لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہیں کہ حالت حیض میں نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے اور روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں، سب کچھ کیا جا سکتا ہے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ تعالیٰ ہم کو ہر فتنے اور شر سے محفوظ رکھے، کیونکہ آج فتنے والی حدیث بھی آئے گی، تو اس لیے میں آپ لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کر رہی ہوں. تو آپ دیکھیں کہ ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں، کیونکہ اور وہ خاتون جو ہے لاجیکلی عقل کے لحاظ سے دلیل دے رہی ہیں قرآن کی آیت سے کہ دیکھو قرآن کی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ہر حالت میں نماز پڑھو، اور حالت حیض میں صرف یہ کہا گیا کہ یہ ایک نجاست ہے، یہ گندگی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی منع نہیں کیا جا رہا ہے. تو انہی یہ جو یعنی خاص ابھی تک کے منکرین حدیث ہم جینٹس کا سنتے آ رہے تھے کہ جینٹس بہت سارے گزرے ہیں، لیکن اب سامنے آ رہا ہے کہ خواتین بھی اس میں آگے آ رہی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ہم کو اللہ تعالی سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم کو ہر شر اور فتنوں سے محفوظ رکھے. آپ خود سوچئے کہ کتنے جو ناسمجھ لوگ ہوں گے یا کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو پھر ایسی باتوں میں آ سکتے ہیں. اسی لیے حدیث پڑھنا کتنا ضروری ہے اور حدیث کو جاننا کتنا ضروری ہے، کیونکہ حالت حیض میں نماز نہ پڑھنے کا جو ذکر ہم کو ملتا ہے وہ کہاں ملتا ہے، یا حالت حیض میں جو بھی کام منع ہے وہ ہم کو کہاں ملتے ہیں. تو اصل میں وہاں پر وہ قرآن سے وہ لوگ اپنے آپ کو قرآن والے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ فاتزل النساء کہ دور رہو عورتوں سے حیض میں، لیکن وہ کہتے کہ دور رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم عورتوں سے دور رہو. وہاں وہ کہتے کہ عورتوں سے ٹھیک ہے دور تو رہو، لیکن تم نماز پڑھ سکتے ہو، یعنی حالت حیض میں نماز پڑھی جا سکتی، کیونکہ قرآن میں کہیں پر بھی نہیں ہے کہ حالت حیض میں نماز نہ پڑھو. اور وہ بلکہ الٹا دلیل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جب خواہ پیدل ہو خواہ سوار ہو، یعنی کسی بھی حالت میں سفر میں ہو، جس بھی حالت میں نماز پڑھو. تو کہتے کہ کسی بھی حالت میں جب نماز نہیں چھوڑنا ہے تو حالت حیض میں کیسے چھوڑ سکتے ہیں. تو اس طرح سے دلیلیں دے رہے ہیں. تو آپ دیکھیں ہم کو صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حالت حیض میں نماز نہیں پڑھنی ہے. تو اسی لیے آپ خود بتائیے کہ حدیث کو عام کرنا کتنا ضروری ہے، اور حدیث پڑھنا اور پڑھانا کتنا ضروری ہے. پھر خاص طور سے صحیح احادیث اپنے معاشرے میں انٹروڈیوس کروانا. تو اب یعنی اس قدر ان لوگوں کی ہمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ خواتین بھی اس میں آ رہی ہے، اور خواتین اس لیے ان کی آپ خود سوچیں کہ کتنی بڑی بات اور کتنی بڑی جسارت ہے. یہ میں وہی سن کر میں سوچ رہی تھی کہ کیا لوگوں کو ڈر نہیں لگتا ایسی باتیں کہتے ہوئے، یعنی کیا وہ بالکل ہی آخرت کو بھول گئے ہیں، یا ان کو اللہ تعالی کے سامنے کھڑے رہنے کا خوف نہیں ہے. کہ کیسے کیسے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں جو اتنا شر فتنہ اور فساد پھیلاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اسے محفوظ رکھے. بہرحال تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ منکرین حدیث سب سے پہلے معراج کا بھی انکار کرتے ہیں، دوسرا یہ خود ساختہ تاویلیں پیش کر کے نماز پڑھنے کے طریقے کا بھی انکار کرتے ہیں کچھ لوگ، تو کہ نماز کا جو صحیح طریقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے قرآن میں. بس چونکہ وہ قرآن کو لفظی ترجمے سے لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نماز کا جو صلات کا جو لفظی معنی ہے وہ دعا ہے. اسی لیے ہم کو یعنی یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کو یہ اویئرنیس پھیلانی ہے، ہم کو نماز کا طریقہ لوگوں کو بتانا ہے، کیونکہ جو نوجوان طبقہ ہے وہ بہت زیادہ اس طرف تیزی سے جا رہا ہے، کیونکہ ان کو ایسی آسانیاں چاہیے کہ ٹھیک ہے بھی نماز کہاں با جماعت نماز پڑھو، کہاں مسجد جانے کا اہتمام کرو. ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جہاں موقع ملے کھڑے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سر جھکا دو آپ کی نماز ہو جائے گی، نعوذ باللہ. تو یہ ایکچولی ان لوگوں کا بہت بڑا یہ ان کی طرف سے فتنہ ہے یہ، اور ہم کو اس سے بچنے کی کوشش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اس سے محفوظ رکھے. جی اگلی حدیث دیکھیے 3576. جو ریپیٹڈ احادیث ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں وہ ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، اسی لیے آپ کو اتنی آگے حدیث پر جانا پڑ رہا ہے. 3576 ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالعزیز بن مسلم نے بیان کیا، ان سے حسین نے بیان کیا، ان سے سالم بن ابی الجعد نے، اور ان سے جابر بن جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ صلح حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چھاگل رکھا ہوا تھا، آپ نے اسے وضو کیا، اتنے میں لوگ آپ کے پاس آ گئے. آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جو پانی آپ کے سامنے اس پانی کے سوا نہ تو ہمارے پاس وضو کے لیے کوئی دوسرا پانی ہے اور نہ پینے کے لیے. آپ نے اپنا ہاتھ چھاگل میں رکھ دیا اور پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان سے چشمے کی طرف پھوٹنے لگا، اور ہم سب لوگوں نے اس پانی کو پیا بھی اور اس سے وضو بھی کیا. میں نے پوچھا آپ لوگ کتنی تعداد میں تھے؟ کہا کہ اگر ہم 100,000 بھی ہوتے تو وہ پانی کافی ہوتا. ویسے ہماری تعداد اس وقت 1500 تھی. صلح حدیبیہ کے وقت آپ لوگوں کو معلوم ہوا کہ تقریباً 1400 صحابہ تھے اس میں. تو یہاں پر رسول اکرم کا ایک معجزہ بتایا گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وہ خاتون جو تھیں جو پانی بھر کر لا رہی تھی کہیں دور دراز سے, اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر اس کو ملا, یعنی کچھ صحابہ آپ کے ساتھ تھے, اور وہ آپ نے اس گھڑے میں اس کے پانی کا جو برتن تھا اس میں آپ نے ہاتھ ڈالا تو پورے لشکر نے پانی پیا. اور صحابہ کہتے کہ اگر ہم اپنے اونٹوں کو بھی پانی پلاتے تو بھی وہ سیراب ہو جاتے اور پھر بھی پانی بچ جاتا. اور اس خاتون نے جا کر پھر دیہات میں اپنے لوگوں سے کہا کہ میں نے ایک جادوگر دیکھا ہے, اور وہ سب کے سب پھر پورے ایمان لے کر آئے تھے یعنی آپ کے اس معجزے کو دیکھ کر. تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا صدور ہوا ہے, اس پر یقین کرنا اور ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بہت سارے معجزات دیے, اور یہ چھوٹے چھوٹے معجزات تھے دیکھا جائے تو, یعنی یہ کھانے اور پانی پینے کے. جو سب سے بڑا معجزہ تھا آپ کا جو آپ کو دیا گیا وہ کیا تھا, جس کے بارے میں تمام سیرت نگار اور محدثین اور مفسرین کہتے کہ رسول اللہ کا سب سے بڑا معجزہ کیا تھا, یہ آپ کو جو معجزہ دیا گیا وہ کیا تھا, قرآن تھا. ویری گڈ, ماشاء اللہ, یہ سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. اور یہ چھوٹے چھوٹے معجزات تو بہت سارے تھے جو آپ کو دیے گئے, جیسے پانی کا ہے, کئی دفعہ ایسا ہوا کہ لشکر کے ساتھ آپ تھے اور وضو کے لیے پانی نہیں تھا, آپ نے اپنا ہاتھ ڈالا اس میں اور وہ پانی پورے لشکر کے لیے کافی ہو گیا الحمدللہ. اسی سے ملتا جلتا آگے کا ہے کہ بعض اوقات تہاں لگے, دیکھیں بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ان لوگوں کو فاقے کرنے پڑے, یعنی کھانا نہیں ہوتا تھا ان لوگوں کے پاس, لیکن ہر بار رسول اکرم نے ان معجزات کا ایسا فائدہ نہیں اٹھایا. اور یہ ہر بار ایسا نہیں ہوتا تھا کہ رسول اکرم جب چاہتے کھانا حاضر ہو جاتا, اگر ایسا ہوتا تو پھر وہ دو دو مہینے کھجور پر گزارا نہ کرتے تھے, روزانہ ہی معجزات ہو جاتے تھے, یہ کبھی کبھار ہی ہوتا تھا ایسا. تو اسی میں کا ایک واقعہ یہ ہے, حدیث نمبر 3578. ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ ہم کو مالک نے خبر دی, اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے, انہوں نے انس بن مالک سے سنا, انہوں نے کہا کہ ابو طلحہ نے میری والدہ ام سلیم سے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو آپ کی آواز میں بہت ضعف معلوم ہوا, یعنی کمزوری. میرا خیال ہے کہ آپ بھوکے ہیں یا بھوکے ہیں, کیا تمہارے پاس کچھ کھانا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. چنانچہ انہوں نے جو کی چند روٹیاں نکالی, پھر اپنی اوڑھنی نکالی اور اس میں روٹیوں کو لپیٹ کر میرے ہاتھ میں چھپا دیا, اور اس اوڑھنی کا دوسرا حصہ میرے بدن پر باندھ دیا. اس کے بعد رسول اکرم کی خدمت میں مجھے بھیجا. میں جب گیا تو آپ مسجد میں تشریف فرما تھے, آپ کے ساتھ بہت سے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. میں آپ کے پاس کھڑا ہو گیا تو رسول اکرم نے فرمایا کہ ابو طلحہ نے تمہیں بھیجا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں. آپ نے دریافت فرمایا کچھ کھانا دے کر؟ میں نے کہا کہ جی ہاں. تو صحابہ آپ کے ساتھ اس وقت موجود تھے, ان سب سے آپ نے فرمایا کہ چلو اٹھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے لگے اور میں آپ کے آگے آگے لپک رہا تھا, اور ابو طلحہ کے گھر پہنچ کر میں نے انہیں خبر دی. ابو طلحہ بولے, ام سلیم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت سے لوگوں کو ساتھ لائے ہیں اور ہمارے پاس اتنا کھانا کہاں سے ہے کہ سب کو کھلایا جا سکے. ام سلیم نے کہا, اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں, یعنی ہم فکر کیوں کریں. خیر, ابو طلحہ آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے, اب رسول اکرم کے ساتھ وہ بھی چل رہے تھے. گھر پہنچ کر آپ نے فرمایا, ام سلیم تمہارے پاس جو کچھ ہو یہاں لاؤ. ام سلیم نے وہی روٹی لا کر آپ کے سامنے رکھ دی, پھر آپ نے آپ کے حکم سے روٹیوں کا چورا کر دیا گیا. ام سلیم نے کپی, جو آپ کو معلوم ہے نا کہ پہلے زمانے میں وہ چھوٹی سی ایسی وہ ہوتی تھی کپی جس کو کہتے ہیں, جس کو دباؤ تو اس میں سے تیل نکلتا تھا, یعنی اس میں کچھ چھوٹا سا ہلکا سا کچھ لگا ہوتا تھا پائپ کی ٹائپ, یعنی ایک اسٹرا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, تو اس میں سے تیل نکالا کرتے تھے. تو کپی نچوڑ کر اس پر کچھ گھی ڈال دیا اور اس طرح سالن ہو گیا. سبحان اللہ, آپ دیکھیں ان لوگوں کے سالن کیا ہوتے تھے, یعنی تیل ہی بس سالن ہوتا تھا. آپ نے اس کے بعد اس پر دعا کی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا, پھر فرمایا 10 آدمیوں کو بلا لو. انہوں نے ایسا ہی کیا, ان سب نے روٹی پیٹ بھر کر کھائی, اور جب یہ لوگ باہر گئے تو آپ نے فرمایا کہ پھر 10 آدمیوں کو بلا لو. چنانچہ 10 آدمیوں کو بلایا گیا, انہوں نے بھی پیٹ بھر کر کھایا. جب یہ لوگ باہر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر 10 ہی آدمیوں کو اندر بلا لو. انہوں نے ایسا ہی کیا اور انہوں نے بھی پیٹ بھر کھایا. جب وہ باہر گئے تو آپ نے فرمایا پھر 10 آدمیوں کو دعوت دے دو. اس طرح سب لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا, ان لوگوں کی تعداد 70 یا 80 تھی. سبحان اللہ, یعنی رسول اکرم نے کچھ دعا کی تھی برکت کی کہ اتنے لوگوں کے کھا لینے کے بعد بھی کھانا بچ رہا, اور ابو طلحہ اور ام سلیم کے ساتھ ان کے گھر میں کھانا کھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بچ گیا تھا وہ ہمسایوں کو بھیج دیا گیا, کہ یہ رسول اللہ کا معجزہ تھا. اصل میں آپ کو یاد ہوگا جابر بن عبداللہ کے ساتھ بھی ایسی ہوتا. کون سی جنگ کے موقع تھا وہ, کس جنگ کے موقع پر جابر بن عبداللہ کے گھر گئے تھے رسول اکرم کھانا کھانے, لشکر کو لے کر یا کچھ صحابہ کو لے کر, بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ جی, غزوہ خندق کے موقع پر, ماشاءاللہ, بارک اللہ فیکی. تو غزوہ خندق کے موقع پر جابر بن عبداللہ کے گھر گئے تھے، اور تب بھی وہ گوشت ہنڈیا میں گوشت تھا یعنی پک رہا تھا، ایک بکری تھی سمجھے چھوٹی سی، اور کچھ ٹو یا ٹو اینڈ ہاف سیر کے جی مطلب جو تھے، اور اسی میں سب کے لیے کھانا برابر ہو گیا تھا الحمدللہ. رسول اکرم نے کیا کہتے کہ ہنڈیا کا ڈھکن نہ ہٹانا، خود رسول اکرم اپنے ہاتھ سے روٹی پر وہ شوربہ رکھ رکھ کر دیتے جاتے تھے، اور کئی لوگوں نے کھانا کھا لیا تھا ماشاء اللہ. تو یہ کیا ہوتا تھا، بعض اوقات ہوتا تھا. آپ دیکھیں رسول اکرم نے کبھی اس کا ایسا فائدہ نہیں اٹھایا کہ یعنی آپ بھوکے ہیں یا صحابہ بھوکے تھے تو روزانہ ایسے معجزات ہوتے رہیں اور روزانہ وہ لوگ اس طرح سے کھانا کھاتے رہیں، نہیں، بلکہ یہ کبھی کبھی، یعنی جو معجزات کا صدور ہے کبھی کبھی ہوتا تھا، روز نہیں ہوتا تھا. اگر ایسا روز ہوتا تو پھر کیا ہوتا تھا کہ وہ تو کبھی ان کو کھجوریں کھانے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی، پھر اسی طرح سے کھانا کھا لیا کرتے تھے. اور ویسے بھی ہم جانتے کہ ان لوگوں نے بہت ہی جفا کشی کی زندگی گزاری، بہت محنت مشقت کر کے کئی دفعہ بھوکے پیاسے رہے، تب کہیں جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام اتنا دور تک پھیلتا چلا گیا. جو فیسلٹیز آج ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ، اس زمانے میں وہ فیسلٹیز نہیں تھی، بلکہ ان لوگوں کو بہت مشکل میں گزارا کرنا پڑا. تو آگے دیکھیے، اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے، 3580 حدیث نمبر. ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا کہا، ہم سے زکریہ نے بیان کیا کہا، کہ مجھ سے عامر نے کہا، کہ مجھ سے جابر نے بیان کیا کہ ان کے والد عبداللہ بن عمر بن حرام جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے اور وہ مقروض تھے. میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے والد اپنے اوپر قرض چھوڑ گئے، ادھر میرے پاس سوائے اس پیداوار کے جو کھجوروں سے ہوگی اور کچھ نہیں ہے، اور اس کی پیداوار سے تو برسوں میں قرض ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ میرے ساتھ تشریف لے چلیے تاکہ قرض خواہ آپ کو دیکھ کر زیادہ منہ نہ پھاڑیں. آپ تشریف لائے لیکن وہ نہیں مانے، تو آپ کھجور کے جو ڈھیر لگے ہوئے تھے پہلے ان میں سے ایک کے چاروں طرف چلے اور دعا کی، اسی طرح دوسرے ڈھیر کے بھی، پھر آپ اس پر بیٹھ گئے، فرمایا کھجوریں نکال کر انہیں دو. چنانچہ سارا قرض ادا ہو گیا اور جتنی کھجوریں قرض میں دی تھیں اتنی ہی بچ بھی گئیں، سبحان اللہ. یعنی آپ کی دعا سے ان کھجوروں میں اتنی برکت ہو گئی. جابر بن عبداللہ، آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ان کے والد جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، جن کا نام عبداللہ تھا، اور یہ وہی جابر بن عبداللہ جن کی کئی بہنیں تھیں. تو کس خاتون سے انہوں نے نکاح کیا تھا؟ یہ بہت ینگ ایج کے تھے، 21 سال کے تھے، 18-20 سال کے، لیکن کس خاتون سے انہوں نے نکاح کیا تھا؟ کوئی ان میرڈ لڑکی سے یا جی ایک بیوہ عورت سے جو عمر رسیدہ تھی. اور جب ان سے کہا گیا کہ آپ نے کوئی ینگ لیڈی سے کیوں نہیں کیا نکاح، تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا کہ میرے گھر میں چھوٹی بہنیں ہیں، کیونکہ 8 یا 9 بہنیں تھیں شاید، ان کے 7 بہنیں تھیں، تو کہا کہ اگر میں انہی کے جیسی لے کر آتا ینگ لڑکی تو وہ ان کی کنگھی چوٹی کون کرتا. اس سے کیا پتا چلتا کہ وہ کتنی سمجھداری سے انہوں نے کام لیا تھا. جی تو بہرحال وہی جابر بن عبداللہ تھے. تو رسول اکرم کے دعا کی وجہ سے، اور جابر بن عبداللہ سے ریلیٹڈ بہت ساری حدیث ہے. آپ کو یاد ہوگا کتاب البیوع میں ہم نے پڑھا تھا جو ایک اونٹ تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس حدیث سے علماء کرام نے 100 مسائل اخذ کیے، یعنی 100 مسائل کے حل. جو اونٹ ایک سفر میں واپسی پر اللہ کے رسول اور جابر بن عبداللہ ساتھ ساتھ تھے، ایک اونٹ رسول اکرم نے جو ان کے پاس تھا جابر بن عبداللہ سے وہ خرید بھی لیا، پھر بعد میں وہ اونٹ ان کو بطور گفٹ بھی دے دیا، اور اس سے بہت سارے مسائل اخذ کیے گئے ہیں، یعنی خرید و فروخت کے مسائل میں. تو جابر بن عبداللہ سے ریلیٹڈ بہت ساری ایسی احادیث جو ہم کو ملتی ہیں، جس کی بنا پر پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کا کتنا خیال رکھتے تھے. اگلی حدیث دیکھیے، حدیث نمبر 3583. ہم سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا کہا، ہم سے ابو غسان یحییٰ بن کثیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو حفص نے، جن کا نام عمر بن علا ہے اور جب وہ عمر بن علا کے بھائی ہیں، بیان کیا، کہا کہ میں نے نافع سے سنا اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی کا سہارا لے کر خطبہ دیا کرتے تھے، پھر جب ممبر بن گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے لیے اس پر تشریف لے گئے، اس پر اس لکڑی نے باریک آواز سے رونا شروع کر دیا، آخر آپ اس کے قریب تشریف لائے اور اپنا ہاتھ اس پر پھیرا، اور عبد الحمید نے کہا کہ ہمیں عثمان بن عمر نے خبر دی، معاذ بن اللہ نے خبر دی، انہیں نافع نے، کہ یعنی کئی روایت سے یہ حدیث اور بھی ثابت ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ کے لیے کوئی ممبر نہیں تھا، بلکہ آپ ایک کھجور کے تنے سے کھڑے رہ کر یا اس کے ساتھ کھڑے رہ کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے، اور نیچے والی حدیث میں اس کو مزید جو ہے واضح کیا گیا ہے کہ آپ ممبر سے اترے، اسے اپنے گلے سے لگا لیے، جس طرح بچوں کو چپ کرنے کے لیے لوریاں دیتے ہیں، کیونکہ وہ رونے لگا تھا تنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے چپ کرایا، پھر آپ نے فرمایا یہ تنا اس لیے رو رہا تھا کہ وہ اللہ کے اس ذکر کو سنا کرتا تھا جو اس کے قریب ہوتا تھا. سبحان اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ شجر حجر چرین پرین، ایک تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی کرتے ہیں، دوسرا سنتے بھی ہیں اور ان کو وہ اچھی بھی لگتی ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا کتاب الاذان میں ہم نے اذان کی فضیلت پڑھی تھی کہ اذان، جو بھی شخص اذان دے گا یا جو اذان دیتا ہے، تو جو جو سنتا ہے اذان، چاہے وہ بے جان چیزیں ہوں، بظاہر ہم کو جو بے جان نظر آتی ہیں، یعنی درخت ہو، پتھر ہو، وہ سب کے سب قیامت کے دن کیا کریں گے؟ گواہی دیں گے. اور جس نے بھی وہ اذان سنی تھی وہ گواہی دے گا اور وہ مؤذن کے حق میں ایک طرح سے فائدہ مند ثابت ہوگی. تو بہرحال رسول اکرم کے لیے ایک خاتون تھی، ان کے غلام کو لکڑی کا کام آتا تھا، وہ کاریگر تھا لکڑی کا. تو رسول اکرم نے اس خاتون سے کہا کہ آپ ممبر بنا دیجئے. تو اس خاتون کے کاریگر نے وہ ممبر بنا دیا تھا. جب وہ ممبر لا کر رکھا گیا تو جو تنا تھا پرانا والا وہ رونے لگا، اس سے آواز آنے لگی. تو تب رسول اکرم نے اس کو چپ کروایا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ یا وہ اللہ کا ذکر وہ سننا چاہتا تھا. یعنی جو شجر اور حجر ہے وہ بھی سنتے ہیں، اور رسول اکرم کے یعنی معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا. بہرحال یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات دیے، لیکن سب سے بڑا معجزہ قرآن تھا، کیونکہ جو ہمیشہ باقی رہے گا. کیونکہ جتنے سارے معجزات ہیں یہ دیکھیں ہم تو نہیں دیکھ سکتے نا اپنی آنکھوں سے، کہ اس تنے کا رونا یا کنکریوں سے آواز آنا، جیسے کہ یہ بھی ثابت ہے حدیث سے، یا پھر اور بھی جیسے پانی کا زیادہ ہو جانا کہ پورے لشکر کو کافی ہونا، کھانے میں برکت آ جانا، کھجوروں میں برکت آ جانا. اب دیکھیں یہ سارے معجزات کیا ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی میں تھے اور صحابہ نے اس کو دیکھا اپنی آنکھوں سے، ہم لوگ نہیں دیکھ سکے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا معجزہ دیا جو قیامت تک کے لیے باقی رہے گا، اور وہ ہے قرآن کریم الحمدللہ، اور یہ آج ہمارے پاس ابھی بھی موجود ہے. لہٰذا اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. ٹھیک ہے، پھر اگلی جو حدیث آ رہی ہے، صرف اس میں ہم حدیث نہیں پڑھیں گے لیکن اس میں فتنوں کا ذکر ہے. آپ کو یاد ہوگا بہت بارہا ہم یہ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ حذیفہ بن یمان سے کہ وہ دروازہ جو رسول اکرم نے کہا تھا کہ جو دروازہ کھلے گا وہ بند نہیں ہوگا، اور جو تابعین تھے انہوں نے حذیفہ بن یمان سے پوچھا تھا کہ کیا عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ وہ دروازہ کون ہے. تو حذیفہ بن یمان نے کہا کہ کیوں نہیں، یعنی وہ بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ دروازہ وہ خود ہیں، کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جائے گا تو فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا اور وہ کبھی قیامت تک بند نہیں ہوگا. کیا آپ لوگ بتا سکتے کہ آج کون کون سے فتنے ہمارے پاس، یعنی آج ہمارے دور میں آ رہے ہیں؟ کیونکہ فتنوں کو نازل ہونے کا ذکر کیا گیا کہ فتنے برسیں گے، نازل ہوں گے، اور قیامت تک پھر یہ فتنے ختم نہیں ہوگے. چند ایک جو آپ لوگوں کو یاد ہو اگر تو، ایمان کو کمزور کرنے والے فتنے، زنا، فرقہ واریت، بالکل صحیح، جی، سیٹلائٹ کے ذریعے سے فتنے برس رہے ہیں، بے حیائی، سود، ہاں، بغیر تصدیق کے بات آگے پہنچانا، یعنی جھوٹی خبریں بہت عام ہو رہی ہیں جس سے فتنہ پھیلتا ہے. ہر قسم کا فتنہ ہے، صحیح بات ہے، مال ہے، ایمان، حدیث کا انکار، بالکل، انٹرنیٹ، جھوٹی گواہی، میڈیا، بالکل صحیح بات ہے. اور اس پر محدثین نے کتابیں بھی لکھی ہیں کئی زیادہ، کہ یہ جو فتنے تھے عمر رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کے بعد سے شروع ہو گئے تھے. اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ جن لوگوں نے سیرت یا ہسٹری پڑھی ہے، اسلامک ہسٹری، وہ جانتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بہت کثرت سے فتنے ہوئے. اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ وہیں سے پھر مسائل شروع، یعنی 6 سال یا 5 سال کا عرصہ سکون سے گزرا تھا عثمان رضی اللہ عنہ کا. اس کے بعد سے جو فتنے شروع ہوئے، کہ علی رضی اللہ عنہ کا تو پورا دور خلافت، 4 سالہ دور خلافت انہی فتنوں کی نظر ہو گیا، ان کو سکون سے کوئی کام کرنے کا موقع نہیں مل سکا، صرف وہ فتنوں سے ہی نبرد آزما ہوتے رہے علی رضی اللہ عنہ. تو جی بالکل، علم، عمل، علم زیادہ ہوگا عمل کم ہوگا، یہ بھی آج ہم دیکھتے ہیں. اور قرآن کی منمانی تاویلات ہوگی، بالکل صحیح ہے، علم کا فتنہ، یتیم کا مال کھانا، علماء سو، بالکل صحیح ہے. اور جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی ایک آرٹیکل آیا تھا نا کچھ دن پہلے، 8-10 دن پہلے کی بات ہے، واٹس ایپ پر بہت گردش کر رہا تھا وہ آرٹیکل، کہ علماء کی موت، کثرت سے علماء کی موت ہوگی اور پھر لوگ جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے. آپ کو یاد ہوگا کتاب العلم میں ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی. ابھی آپ دیکھیں کہ کثرت سے علماء کی موت ہو رہی ہے، کتنے، یعنی ہر طرف سے سننے میں آ رہے، یعنی جب سے یہ پینڈیمک ہے، یعنی 3-4 مہینے کے دوران کتنے لوگوں کا انتقال ہو گیا ہے. اور ابھی تو ہم کو ہماری نظروں میں صرف ہمارے آس پاس کے علماء ہیں نا، یعنی ہمارے انڈیا پاکستان کے جن کو ہم جانتے ہیں. آپ دیکھیں جو دوسرے کنٹریز ہیں، الگ الگ کنٹریز، وہاں پر اور پتہ نہیں کتنے علماء کی موت ہو رہی ہوگی. جی تو جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کا وفات پا جانا. تو یہ جو فتنہ تھا اصل میں، اور فتنہ کیا کہتے ہیں؟ آزمائش کو، جس میں ایمان آزمایا جائے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ جب تک زندہ رہے کوئی فتنہ اور فساد مسلمانوں میں نہیں ہوا، الحمدللہ۔ ان کی وفات کے بعد فتنوں کا دروازہ کھل گیا، تو آپ کی وہ پیش گوئی پوری ہوئی جو رسول اکرم نے فرمائی تھی۔ اصل میں امام بخاری حدیث کو یہاں اسی لیے لائے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب بیان کرنے کے لیے، کہ آپ نے جو خبریں دی تھیں وہ کس طرح سے ایز اٹ از صحیح ثابت ہو رہی ہیں یا صحیح ثابت ہوتی گئیں۔ جی، جہالت عام ہو جائے گی، مسجدوں کی ویرانی، جی ہاں بالکل، جو بیماریاں ہیں، وبائیں ہیں، یہ بھی ایک طرح سے فتنہ ہی ہیں۔ تو اس دروازے کو زرکشی کہتے ہیں کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ اس دروازے کو اچھی طرح جانتے تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کہا جاتا ہے کہ جب کثرت سے فتنے رونما ہو گئے، فتنوں کا دروازہ کھل گیا، تو سب لوگ اس وقت یہی کہا کرتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ ہوتے تو اس کو اس طرح سے ڈیل کرتے۔ لیکن آپ دیکھیں، یہ اللہ کی طرف سے تھا، یہ خبر دی گئی تھی، یعنی اس میں عثمان رضی اللہ عنہ کا کوئی قصور نہیں تھا کہ نعوذ باللہ عثمان رضی اللہ عنہ ایسے تھے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ سارے کے سارے صحابہ، الصحابہ کلہم عدول، یہ ایسے ہی ہونا تھا۔ اور آپ دیکھیں، ابھی بھی جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں تو یہ قیامت کے قرب قیامت کے آثار ہیں، اس کو ایسے ہی ہونا تھا۔ یہ سب خبریں کیوں دی گئیں؟ تاکہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ بدلیں، ہم اپنے اعمال کو درست کریں، نیکیوں میں ہمارے اضافہ ہو اور برائیوں کو ہم اپنے اندر سے کم کرتے چلے جائیں۔ کیونکہ دیکھیں، یہ جو خبریں ہوتی ہیں جو دلوں پر غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے ہوتی ہیں خبریں۔ رسول اکرم نے جو بھی قیامت کی خبریں دیں، جیسے کہ پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ بہت ساری جو نشانی ہیں قیامت کے لیے، جو اس کو کہا جاتا ہے اشارات الصغیرہ، کہ چھوٹی نشانیاں، اور کچھ ہوتی ہیں بڑی نشانیاں۔ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ جتنی چھوٹی نشانیاں سب کی سب پوری ہو چکی ہیں، صرف اب بڑی بڑی نشانیاں باقی ہیں۔ تو اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے، یعنی مجھے اور آپ کو، یعنی ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ کیا آپ لوگ بتا سکتے کہ یہ خبریں پڑھ کر میرے اور آپ کے رویے میں کیا تبدیلی آنی چاہیے، تاکہ ہم الرٹ ہو جائیں؟ ایک طرح سے ہم کو وارن کیا گیا ہے۔ جی، اکثر یہ زکات نہیں دیتی، بالکل صحیح بات ہے کہ زکات سے بہت سارے لوگ انکاری ہیں۔ ہم تیاری کریں، ہم ڈریں، قیامت کے آنے سے پہلے اپنے ایسے نیک اعمال تیار کر لیں جس سے ہم کو آخرت میں کامیابی ملے۔ جی، اس سے بچنے کی فکر کریں، اللہ کی طرف رجوع، استغفار، بالکل صحیح، تقوی اختیار کریں، سنبھل جائیں، صحیح اعمال انجام دیں۔ ٹھیک ہے جی، غیبت سے، ہر برائی سے ہم بچنے کی کوشش کریں، چاہے اس میں غیبت بھی آ جاتی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اپنا محاسبہ کریں، بالکل صحیح، کثرت سے استغفار ہو، توبہ اور اصلاح کی کوشش کریں، اپنی خود کی بھی اصلاح کریں اور دوسروں کی بھی اصلاح کریں۔ دنیا کے دھوکے سے بچیں، ٹھیک ہے، فوکس جو آخرت پر ہو، صحیح علم حاصل ہو، بالکل اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کریں، اس سے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے، صحیح راستے پر چلائے، صراط مستقیم پر۔ جی، خود کی بھی اور دوسروں کی بھی اصلاح کریں، بالکل صحیح بات ہے۔ جزاک اللہ خیرن، بارک اللہ فیکم۔ جی، قرآن اور حدیث کا علم ہم پھیلاتے جائیں، عام کریں اس کو، اور سب کے لیے، ہاں صرف اپنے لیے ہی دعا نہ کریں، سب کے لیے دعا کریں کہ سب لوگ بھی فتنے سے بچیں، فساد سے بچیں، سب کی مغفرت کے لیے دعا۔ آپ دیکھیں، اصل مسلمان وہی ہوتا ہے جس کے اندر خیر خواہی ہو، یعنی آپ کے اندر ایک ایسی خیر خواہی ہو جو رسول اکرم کے اندر تھی، کم از کم اس کا کچھ شائبہ تو ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ اے نبی، کہ آپ اپنی جان کھو دو گے ان کے غم میں کہ ایمان نہیں لاتے۔ تو رسولوں کے اندر کتنی خیر خواہی ہوتی تھی، تو کم از کم ہمارے اندر کچھ تو حصہ آنا چاہیے کہ ہم دوسروں کی بھی خیر خواہی کریں، اپنی فکر کے ساتھ ساتھ، اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی اصلاح کی فکر کریں۔ جی، اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے زیادہ ہو، اور دعا بھی کریں بہت زیادہ، کثرت سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ جی، اپنے قیمتی وقت کو بیکار کے کاموں میں نہ لگائیں یا ضائع نہ کریں، بالکل صحیح بات ہے۔ میں تو کہتی کہ جو ابھی وقت ملا ہے ہم کو، آپ دیکھیں کتنا وقت ہے نا ہمارے پاس، یعنی آپ لوگوں نے خود اس وقت کی برکتوں کو محسوس کیا ہوگا کہ جہاں پر بہت سارا شر پھیلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ ضرور خیر بھی رکھتا ہے، ہے نا۔ ان مال اس سے یسرا، کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، الحمدللہ۔ تو اس پینڈیمک میں آپ لوگوں نے اس بات کو خود محسوس کیا ہوگا، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں پر آزمائش آئی، بزنس بند ہو گئے، تنخواہیں نہیں ملی، وہ سب اپنی جگہ، لیکن دوسرے بہت سارے جو بلیسنگز تھے اس کو بھی آپ محسوس کریں کہ کتنی ساری، بہت ساری ہم کو اس کے ساتھ ساتھ رحمتیں بھی ملی، آپ خود اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ بلکہ آپ چاہیں تو ہر کوئی اس کے اوپر ایک آرٹیکل لکھ سکتا ہے کہ ہم نے اس وقت سے، یہ جو کیا کہیں، لاک ڈاؤن کا جو وقت تھا، اس سے ہم نے کیسے فائدے اٹھائے یا کیا کیا فائدے اٹھائے۔ تو وہ بھی آپ لوگ محسوس کریں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا موقع دیا ہم کو کہ ہمارے پاس وقت ہی وقت تھا تو ہم اس سے علم حاصل کرنے والے بنے ان شاء اللہ تعالیٰ، یا اس سے کوئی فائدہ اٹھانے والے بنے. جی صدقات کو ہم عام کریں، صدقہ بھی دیتے جائیں. اگلی حدیث دیکھتے ہیں. اگلی حدیث آنے سے پہلے میں آپ لوگوں کی مائک کھول رہی ہوں، آپ لوگوں کو کچھ ڈسکس کرنا ہو یا کچھ بتانا ہو یا کوئی سوال کرنا ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. جی حدیث دیکھیے. حدیث نمبر 3587 ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، ہم کو شعیب نے خبر دی، کہا ہم سے ابو الزناد نے بیان کیا، ان سے عارض نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں قائم ہوگی جب تک تم ایک ایسی قوم کے ساتھ جنگ نہ کر لو جن کے جوتے بال کے ہوں، اور جب تک تم ترکوں سے جنگ نہ کر لو جن کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی، چہرے سرخ ہوں گے، ناک چھوٹی اور چپٹی ہوگی، چہرے ایسے ہوں گے جیسے تہ بہ تہ ڈھال ہوتی ہے. اگلی حدیث بھی دیکھ لیجیے، پھر اس کو ایک ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. اور تم حکومت کے لیے سب سے زیادہ بہتر شخص اسے پاؤ گے جو حکومت کرنے کو برا جانے، یعنی اس منصب کو خود کے لیے ناپسند کرے، یہاں تک کہ وہ اس میں پھنس جائے. لوگوں کی مثال کان کی سی ہے، جو جاہلیت میں شریف تھے وہ اسلام لانے کے بعد بھی شریف ہیں. اور تم پر ایک ایسا دور بھی آنے والا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے سارے گھر بار اور مال و دولت سے بڑھ کر مجھ کو دیکھ لینا زیادہ پسند کرے گا. پہلی والی حدیث کو دیکھتے ہیں، یہاں پر جنگوں کا ذکر ہے اور ایسی قوم سے جنگ کا ذکر ہے جن کے بارے میں رسول اکرم نے بہت واضح طور پہ فرما دیا کہ ان کی حیثیت کیسی ہوگی، ان کا حال حلیہ کیسا ہوگا. اور اس کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں، یعنی محدثین، سیرت نگار، علماء کرام اور تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو کہ جب ہلاکو خان یا جو منگولز تھے جب ان لوگوں نے بغداد پر حملہ کیا، اور آپ لوگ سبھی جانتے ہیں کہ بغداد کی انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، یعنی اس قدر انہوں نے مسلمانوں کا اس وقت نقصان کیا، جان و مال کا، ہر چیز کا، ایون علم کا بھی نقصان ہوا. کہ اس وقت جو کتابیں لکھی گئی تھی، جو کہ کسی خزانے سے کم نہیں تھی کتابیں، وہ کتابوں کو انہوں نے جلا دیا یا سمندر برد کر دیا. کیونکہ اس زمانے میں تو کوئی پرنٹ میڈیا تھا نہیں کہ چلو ایک جگہ کتابیں ختم ہوں گی تو دوسری جگہ سے کتابیں مل جائے گی، نہیں، کتابیں تو بس ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں اور وہ ایک ہی کتاب، ایک ہی کاپی ہوتی تھی. تو ان لوگوں نے ہمارے علم کے خزانے کو بھی تخت و تارا، ان اس کو بھی تاراج کیا، اور مسلمانوں سے حکومت بھی چلی گئی اسے وہاں کی. بہت یعنی کوئی ایک چھوٹا سا نقصان نہیں تھا، بہت سارا نقصان تھا جب منگولز نے حملہ کیا تھا مسلمانوں پر. تو یہاں پر قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم ایک ایسی قوم کے ساتھ جنگ نہ کر لو جن کے جوتے بال کے ہوں، یعنی وہ اس طرح کے جوتے پہنیں گے جو اوپر آپ نے دیکھا ہوگا نا فر لگے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے. اور ان کا چہرہ بھی بتا دیا کہ جن کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی، چہرے سرخ ہوں گے، ناک چھوٹی اور چپٹی ہوگی، چہرے ایسے ہوں گے جیسے تہ بہ تہ ڈھال ہوتی ہے. تو بہرحال یہ اس کی بات ہے. لیکن کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک واقعہ تو یہ ہو گیا، لیکن ابھی ہو سکتا ہے اور ایسی جنگ ہو جس میں اس طرح سے، جیسے کہ احادیث سے اور ایون جو نصارہ کے پاس جو ان کا لکھا ہوا ہے ان کے پاس کہ ایک جنگ ہوگی، بڑی جنگ، تو وہ جنگ ابھی ہونا باقی ہے جو قیامت سے پہلے ہوگی، جس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک لشکر ہوگا جو کہ مسلمانوں کا لشکر ہوگا، اور سب طرف سے لوگ شامل ہو جائیں گے، جس میں مشرق سے بھی لوگ شامل ہوں گے. اور اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہند کی طرف سے لوگ ہوں گے، یعنی وہ جو حدیث ہے جس میں ہند کا ذکر آیا ہے. تو وہ حدیث بہت سارے، یعنی اتنی زیادہ کثرت سے وہ حدیث آئی ہے کہ بعض محدثین کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ حدیث ضعیف ہے، لیکن وہ اتنی کثرت سے آئی ہے کہ اس کو، یعنی اس کو لے سکتے ہیں، ایکسیپٹ کر سکتے ہیں اس کو، کیونکہ وہ عقیدے سے ریلیٹڈ نہیں ہے. یعنی ایک طرح سے خبر دی گئی ہے اس میں کہ ایک لشکر اٹھے گا جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اور امام مہدی کا ساتھ دے گا، اور پھر یہ سب مل کر، یعنی سارے مسلمان ایک طرف ہوں گے اور باقی اسلام کے دشمن دوسری طرف ہوں گے، اور پھر جنگ کی جائے گی، تو وہ بہت بڑی جنگ ہوگی. تو وہ ایک جنگ ہونا باقی ہے. تو یہاں پر یہ جنگ یا تو ہو چکی منگول سے، یا پھر ہونا باقی ہے جو کہ اور ہوگی جو قیامت سے پہلے ہوگی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہر طرف، یعنی اب شروع سے دیکھتے ہیں، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، اور اس کے بعد سے جنگوں کا سلسلہ شروع ہی شروع ہے، یعنی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے. دوسری حدیث ہے، تم حکومت کے لیے سب سے زیادہ بہتر اس شخص کو پاؤ گے جو حکومت کو برا جانے، یعنی جو خود منصب کو حاصل نہیں کرنا چاہتا، جو عہدہ نہیں چاہتا، جو کرسی نہیں چاہتا. آج آپ بتائیے، ڈھونڈ کر کوئی ایسے لوگ آپ کو ملتے ہیں جو کرسی نہیں چاہتے. کرسی کا لفظ بہت عام ہے، اس لیے کرسی کا لفظ استعمال کیا ہے. آج کیا معاملہ ہے؟ جس کو دیکھو وہ کیا چاہتا ہے، کرسی چاہتا ہے نا، یعنی حکومت چاہتا ہے، چاہے جیسے بھی ملے. یعنی اس کے لیے لوگ اپنی پوری زندگی بھاگ دوڑ سب کچھ لگا دیتے ہیں تاکہ کرسی مل جائے، عہدہ مل جائے، جبکہ رسول اکرم کیا چاہتے ہیں؟ رسول اکرم نے کیا فرمایا کہ ایسے لوگ چاہیے جو منصب کے خواہش مند نہ ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا جب خلافت کی باغ ڈور ابو بکر صدیق کے پاس رکھی جا رہی تھی، وہ اس سے انکاری تھے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کو زبردستی کہا کہ نہیں، آپ ہی کو خلیفہ بننا ہوگا، کیونکہ آپ ہی رسول اکرم نے آپ ہی کو نماز پڑھانے کا کہا تھا۔ پھر اس کے بعد جب عمر رضی اللہ عنہ کو خلافت دی گئی، وہ بھی اس کو ناپسند کرتے تھے کہ یہ میرے ذمے کیوں آ گئی، اور وہ چاہتے تھے کہ دوسرے لوگوں کو دے دیں۔ اس کے بعد جب آپ کو یاد ہوگا کہ 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی تھی عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی شہادت کے وقت، یعنی جب ان کو، آپ کو یاد ہوگا ان کو خنجر جب مارا گیا اور ان کی 2-3 دن کے بعد پھر شہادت ان کی واقع ہو گئی، وفات ہو گئی، تو انہوں نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی تھی کہ یہ لوگ فیصلہ کریں گے۔ تو اس میں آپ دیکھیں عبد الرحمن بن عوف سب سے پہلے اس میں سے باہر آ گئے، کہنے لگے کہ میں اس خلافت سے بری ہوں، ذمہ ہونا چاہتا ہوں، یعنی میں نہیں لینا چاہتا یہ خلافت کا عہدہ۔ لہٰذا انہوں نے خود بھاگ دوڑ کر کے کوشش کی تھی، اور جو زبیر تھے، زبیر بن عوام، وہ بھی باہر ہو گئے، کہنے لگے کہ مجھے بھی نہیں چاہیے خلافت۔ تو لہٰذا یہ 2 لوگ پہلے ہی باہر ہو گئے، اب باقی جو بچے تھے ان میں سے پھر ان کو خلیفہ بنایا گیا۔ اب دیکھیں یہ لوگ کیسے تھے کہ ان کو کرسی، اقتدار، حکومت، منصب، عہدہ نہیں چاہیے تھا، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور جملہ کہ اگر دریائے فرات پر کوئی بکری، یا یعنی اس کو اگر کوئی ڈر ہے، خطرہ ہے، یا کوئی اور بھی جانور جس پر ظلم ہو رہا ہو، تو اس کی جو پوچھ ہے وہ سوال ہے کس سے ہوگی؟ عمر رضی اللہ عنہ سے ہوگی اس کی پوچھ۔ تو اس بنا پر وہ لوگ اس سے دور بھاگتے تھے۔ اور دوسری بات، یہاں رسول اکرم نے فرمائی کہ جو جاہلیت میں شریف تھے وہ اسلام لانے کے بعد بھی شریف ہوں گے، یعنی لوگوں کی مثال کان کی سی، یعنی کان آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کان کو جب اس میں کھودتے ہیں، یعنی اس کو جتنا آپ کھودتے چلے جائیں گے اس میں سے جو چیز کی وہ کان ہے وہی نکلتا چلا جائے گا۔ جیسے اگر کوئلے کی کان ہے تو کوئلہ ہی نکلے گا، وہاں پر ہیرے جواہرات اگر ہیں تو وہی نکلیں گے، اگر وہ سونے کی کان ہے تو سونا ہی نکلتا چلا جائے گا۔ تو یعنی لوگ بھی ایسے ہیں کہ جن جو پہلے سے شریف تھے، جو پہلے سے اچھے اخلاق والے تھے، اسلام لانے کے بعد بھی وہ اچھے اخلاق والے ثابت ہوں گے۔ تو یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک کہیں سے کسی میں کوئی خوبی آ جائے۔ اور چونکہ کتاب المناقب ہے، تو اس لیے کتاب المناقب میں اس لیے لائے ہیں امام بخاری اس کو، کہ جو لوگ پہلے سے اچھے ہوتے ہیں سیرت میں، کردار میں، وہ بعد میں بھی اچھے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو یعنی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے اندر خوبیوں کو پروان چڑھائیں، نہ کہ اس کو کم کریں، اور جو ہمارے اندر کی خوبی ہے اس کو ڈھونڈ کر باہر لائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق اور کردار تھا، آپ دیکھیں کہ وہی دیکھ کر صحابہ اکرام کیسے، یعنی وہ اپنانا چاہتے تھے رسول اکرم کے ہر کردار کو، ہر عمل کو، کہ جیسے رسول اکرم کرتے تھے ویسے ہی صحابہ بھی کرنا چاہتے تھے۔ تو ہماری بھی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ اور اچانک نیکی نہیں آ جاتی، بلکہ دھیرے دھیرے ہی آتی ہے، اور جو شروع میں نیکیاں ہوتی ہیں اسی کو انسان پروان چڑھا سکتا ہے۔ جیسے صحابہ کے اندر خوبیاں تھیں، تو انہوں نے اس کو مزید پروان چڑھایا، مزید اس کو بہتر بنایا۔ تو ہم بھی کوشش کریں کہ ہمارے اندر جو خوبیاں ہیں اس کو مزید نکھارتے جائیں اور اس کو بہتر سے بہتر کرتے جائیں۔ پھر اگلی والی حدیث میں آ رہا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ایک دور ایسا بھی تم پر آنے والا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے سارے گھر بار اور مال و دولت سے بڑھ کر مجھ کو دیکھ لینا زیادہ پسند کرے گا۔ اور اس کے بارے میں سیرت نگار لکھتے ہیں کہ تابعین کا دور ایسا آیا، جس کو رسول اکرم نے پہلے یہ حدیث میں فرمایا تھا کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ کہا جاتا ہے کہ جو تابعین اور تبع تابعین کا دور تھا، کہ اس وقت اتنے دور دراز سے، کہا جاتا ہے کہ اسپین سے ایک شخص آیا تھا، اور بھی دور دراز کے علاقوں سے ایک شخص آیا تھا پیدل چلتا ہوا، یا اس کے پاس کوئی سواری کے نام پر کوئی چیز نہیں تھی، جب کہیں کوئی سواری ملتی اس پر بیٹھ جاتا، ورنہ پیدل ہی سفر کرتا۔ اور جب وہ مدینہ یا مکہ پہنچا تو اس نے کہا کہ میں صرف رسول اکرم کی احادیث کو سننے کے لیے اور لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ اندلس سے لوگ آئے تھے، اسپین سے لوگ آئے تھے، اس زمانے میں سواری کا کوئی انتظام نہیں تھا، پھر بھی لوگوں کو جب معلوم پڑا تو رسول اکرم کی احادیث کو سننے کے لیے صحابہ سے لوگ آتے تھے۔ اور تابعین کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایسی محبت ڈال دی تھی، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ حدیث کی حفاظت ہوئی، یا جو ہم وہ آیت پڑھتے ہیں قرآن کی کہ بے شک اس قرآن کو ہم نے نازل کیا، اس کی حفاظت بھی ہم ہی کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے لیے حدیث کی حفاظت کا انتظام کیا، اور حدیث کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ایسی محبت ڈال دی کہ وہ دور دراز سے حدیث کو حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ اور آپ خود دیکھیں کہ جو ان کی محبت تھی صحابہ سے، کہ انہوں نے اپنی زندگی لگا دی۔ جب ہم سیرت پڑھتے ہیں، محدثین کی، آپ لوگوں نے تدوین حدیث کے لیکچرز میں سنا بھی ہوگا کہ جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے 30-30 سال اپنے اس خدمت میں لگا دی، حدیثوں کو محفوظ کرنے میں، حدیث کی خدمت میں۔ اور تابعین کی ایسی محبت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ بے چین تھے کہ ہم رسول اکرم کو دیکھ سکے لیکن وہ نہیں دیکھ سکے، تو وہ لوگ اپنا ذکر کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہم رسول اکرم کو تو نہیں دیکھ سکے لیکن ہم ان آنکھوں کو تو دیکھیں جن آنکھوں نے رسول اکرم کو دیکھا تھا. سبحان اللہ، یہ محبت تھی ان کی تابعین کی رسول اکرم سے. اور پھر تبع تابعین کہ ہم ان آنکھوں کو دیکھیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، جو رسول اکرم کو دیکھ چکے تھے تو ہم ان کو کم از کم دیکھ لیں. تو اس طرح سے ان لوگوں کے دلوں میں رسول اکرم کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ وہ اس کے لیے اپنی زندگیاں انہوں نے قربان کر دی، بھوکے پیاسے رہے، اپنی پوری کی پوری دولت، یعنی ایک نہیں کئی واقعات ہم کو ملتے ہیں کہ انہوں نے رسول اکرم کی احادیث کو محفوظ کرنے کے لیے اپنی پوری جمع پونجی لگا دی، سب کچھ لگا دیا. اب دیکھیں امام بخاری کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، پوری زندگی کہاں گزاری انہوں نے، مکہ اور مدینہ کے آس پاس، صرف کس لیے؟ حدیث کی خدمت کے لیے. اور صحابہ کو کیسی محبت تھی، ایون صحابیہ کو بھی. آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب سیرت پڑھی ہوگی تو کہ جب رسول اکرم آخری حج کے موقع پر، جو حجت الوداع کے موقع پر رسول اکرم جب گئے تھے وہاں پر، تو صحابیات نے اپنے جو دور دراز سے لوگ آئے تھے اور جو صحابیات تھی انہوں نے اپنے بچوں کو گودوں میں اٹھا لیا، دودھ پیتے بچوں کو، کہ یہ ہمارے بچے بچپن ہی میں صحیح اللہ کے رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. یعنی وہ کہا جاتا ہے کہ اتنا رش تھا، یعنی جمع غفیر تھا، 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، اس میں صحابیات نے اپنے بچوں کو اوپر اٹھا لیا تھا کہ وہ رسول اکرم کو دیکھ سکے ان کی آنکھیں، حالانکہ وہ جانتے نہیں تھے، پہچانتے نہیں تھے، بچوں کو کچھ سمجھ نہیں تھی، لیکن کم از کم وہ آنکھیں رسول اکرم کو دیکھ لیں. تو یہ محبت تھی اور یہ دور واقعی میں گزر چکا ہے. تو اس حدیث میں چار خبریں دی گئی تھیں اور وہ چاروں کی چاروں پوری ہوئی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ کے دل میں، تابعین اور تبع تابعین کے دل میں. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے زمانے تک بھی ایسے لوگ ہیں الحمدللہ کہ جو اپنا مال، اسباب، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اور کیا چاہتے ہیں کہ رسول اکرم کو وہاں پر دیکھ سکیں. کیونکہ آج دنیا میں تو دیکھنا پاسبل نہیں ہے رسول اکرم کو، کہاں ہم دیکھ سکیں گے. یعنی اگر کسی کو یہ خوشخبری دے دی جائے کہ تمہیں جنت میں رسول اکرم کے بازو گھر دیا جائے گا، تو آپ سوچیے کہ اس سے بڑھ کر خوشخبری کچھ ہو سکتی ہے؟ وہ اپنی پوری زندگی قربان کر دے گا، دنیا میں کتنی بھی تکلیفیں اٹھا لیں گا، صرف کس لیے کہ رسول اکرم کی معیت اس کو مل جائے. اور صحابہ کتنا خوش ہوتے تھے اس بات پر کہ جب رسول اکرم نے فرمایا کہ المرء مع من احبا، کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے، تو کہا جاتا ہے کہ پورے مدینہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی یہ حدیث سنا کر، کیونکہ صحابہ کو اصل محبت کس سے تھی؟ رسول اکرم سے. تو آج ہم بھی اپنے دل کو ٹٹولیں اور دیکھیں کہ ہم کو کیا چیز زیادہ پسند ہے، رسول اکرم کی محبت، رسول اکرم کا ساتھ، رسول اکرم کا جنت میں ساتھ ہونا یا ان کو دیکھنا. رسول اکرم کی تو بہت بڑی بات ہی نہیں ہے، ہم میں سے تو مجھے لگتا ہے ہر مسلمان کی خواہش ہوگی کہ وہ رسول اکرم سے ملے، ان کو دیکھے. لیکن ہم تو، آپ دیکھیں، ہمارا تو دل چاہتا ہے کہ ہم ابوبکر صدیق کو بھی دیکھیں، عمر رضی اللہ عنہ کو، عثمان، علی، تمام صحابہ کو بھی دیکھیں، تمام صحابیت کو بھی دیکھیں. ان کو دیکھنا بھی ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کا باعث ہوگا الحمدللہ. تو یہ محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں مزید محبت پیدا کرے اور ہم کو ایسے کام کرنے والا بنائے جس سے رسول اللہ بھی ہم سے محبت کرے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو کیسے آ سکتا ہے؟ انشاءاللہ وہ آخری کا سوال وہی ہوگا ہمارا. پہلے حدیثیں دیکھ لیتے ہیں اور دو تین حدیثیں دیکھ لیتے ہیں، پھر کلاس ختم کریں گے. حدیث نمبر 3593، ہم سے حکم بن نافع نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، ان سے زہری نے بیان کیا، کہا کہ مجھے سالم بن عبداللہ نے خبر دی، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، تم یہودیوں سے ایک جنگ کرو گے اور اس میں ان پر غالب آ جاؤ گے. اس وقت یہ کیفیت ہوگی کہ اگر کوئی یہودی جان بچانے کے لیے کسی پہاڑ میں بھی چھپ جائے گا تو پتھر بولے گا کہ اے مسلمان، یہ یہودی میری آڑ میں چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر دے. اور یہ وہی جنگ کا ذکر ہے جو قیامت سے پہلے ہوگی. یعنی دیکھیں، رسول اکرم نے جو بھی خبریں دی تھی وہ سب کی سب ایز اٹ از پوری ہو رہی ہیں. اور اسی سے پتہ چلتا ہے، جیسے آپ کو پہلے بھی بتاتے، کہ امام بیہقی نے کتاب دلائل النبوہ کے نام سے کتابیں لکھی ہیں، کئی والیوم ہے وہ، اور اس میں انہوں نے بہت سارے دلائل سے ثابت کیا ہے، دلیلیں دی ہیں کہ رسول اکرم واقعی میں اللہ کے نبی تھے. کیونکہ ان لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا تھا نا کہ رسول اکرم نبی نہیں ہے، تو ان کا اس میں جواب موجود ہے کہ رسول اکرم نبی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی تھے. اور یہ تمام جو خبریں ہیں، جو احادیث ہم پڑھ رہے ہیں رسول اکرم کی، یہ بھی کس بات کی ہم کو خبر دیتی ہیں کہ آپ سے واقعی میں اللہ کے نبی تھے. آپ نے جو بھی خبریں دی الحمدللہ وہ سب کی سب صحیح ثابت ہو رہی ہیں. اور یہ اس لیے بھی ہے خبریں کہ اس میں ہم اپنے لیے، یعنی ہمارے جو سبق ہے اس میں، ایک عبرت ہے کہ ہم اپنی تیاری کر لیں، ہم اس وقت کے آنے سے پہلے تیاری کر لیں کہ جب پھر کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی، یعنی قیامت کے آنے سے پہلے یا اپنی موت کے آنے سے پہلے تیاری کر لیں. تو یہ بھی اس جنگ کا ذکر ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. اگر آپ لوگوں نے علامت قیامت پڑھی ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور یہودی لوگ دجال کے ساتھ یعنی یہودی دجال کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے جنگ کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام باب لدھ کے پاس دجال کو ماریں گے اور اس کے لشکر والے جا بجا مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوں گے۔ تو اس وقت جو بھی یہودی جہاں چھپے گا وہ سب ہر چیز گواہی دے گی کہ یہ یہاں چھپا ہے یہودی، اس کو قتل کرو۔ تو یہ قیامت یعنی بالکل قیامت کے قریب کا یہ واقعہ ہوگا جو کہ بڑی نشانیوں میں سے ہے، اور یہ بھی واقع ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے۔ ہم سے قطب بن سعید نے بیان کیا کہا، ہم سے سفیان نے کہا، ان سے عمر نے، اور ان سے جابر بن عبداللہ نے، ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جہاد کے لیے فوج جمع ہوگی، پوچھا جائے گا کہ فوج میں کوئی ایسے بزرگ بھی ہیں جنہیں رسول اکرم کی صحبت اٹھائی ہو، معلوم ہو کہ ہاں ہیں، تو ان کے ذریعے فتح کی دعا مانگی جائے گی۔ پھر ایک جہاد ہوگا اور پوچھا جائے گا کہ فوج میں کوئی ایسے شخص ہے جنہوں نے رسول اکرم کے کسی صحابی کی صحبت اٹھائی ہو، معلوم ہوگا کہ ہاں ہیں، تو ان کے ذریعے فتح کی دعا مانگی جائے گی، پھر ان کی دعا کی برکت سے فتح ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا رسول اکرم نے ایک پیشن گوئی کی ایک خبر دی تھی کہ ایک ایسا لشکر ہوگا جو جس کی بخشش ہو چکی ہوگی، اس لشکر میں جو بھی شامل ہوگا، جو ترک کا جو آس پاس کا علاقہ تھا قسطنطنیہ کانسٹینٹینوپل، تو اس کے لیے مسلمانوں نے بہت کوشش کی۔ صحابہ کے زمانے میں وہ پوری طرح فتح تو نہیں ہو سکا، لیکن صحابہ نے بہت کوشش کی تھی اس کو، اس کے بعد وہ فتح ہوا تھا۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اس لشکر میں شامل ہوئے تھے، حالانکہ کہا جاتا ہے وہ بہت ہی بوڑھے ہو چکے تھے، یعنی ان کی بھویں تک سفید ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، مجھے اس لشکر میں ہر حال میں جانا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں خبر دی تھی کہ جو بھی اس لشکر میں شامل ہوگا وہ جنتی ہو گئی، اس کی مغفرت ہو چکی ہوگی۔ تو ابو ایوب انصاری اس میں گئے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ جب مسلمانوں کا لشکر بس وہاں سمندر کے قریب پہنچا، اور اسی وقت شاید ہو سکتا ہے لوگ شپ میں تھے یا واللہ عالم کی سواری پر تھے، کہ اسی وقت ابو ایوب انصاری کا انتقال ہو گیا، یعنی لشکر وہاں جیسے ہی پہنچا وہاں پر ان کا انتقال ہوا۔ تو اس لیے ان کی قبر وہاں پر موجود ہے، یعنی اس جس شہر کو یہ لوگ فتح کرنے گئے تھے اس شہر کے باہر، یعنی اس کے فصیل کے باہر ان کی قبر وہاں موجود ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے ان کے مناقب پتہ چلتے ہیں کہ صحابہ کا درجہ کیا تھا، صحابہ کے بعد تابعین کا درجہ کیا تھا، اور تابعین کے بعد تبع تابعین کا درجہ کیا تھا، کہ یہ لوگ ایسے لوگ تھے جو کہ رسول اکرم کے ہاتھوں تربیت یافتہ تھے، پھر جو رسول اکرم کے ہاتھوں تربیت یافتہ تھے انہوں نے تابعین کی تربیت کی، تو ان کی دعاؤں کی برکت سے، یعنی ایسے لوگوں کا شامل ہونا بھی، کسی نیک شخص کا شامل ہونا بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایسے بزرگ اگر ہم ڈھونڈے تو ہم کو بہت کم نظر آتے ہیں، کہ جن ایسا لگتا ہے جن کی دعائیں قبول ہوتی ہو، کہ جن کی دعاؤں کی برکت سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو ایسے بزرگ دیکھا جائے تو بہت ہی کم ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ایسے بزرگ ہوا کرتے تھے خاندانوں میں جو دن رات دعائیں ہی دیتے رہتے تھے، اور اب تو بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بزرگ نظر ہی نہیں آتے ہیں کہیں۔ تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ بعض درجات اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے عطا کرتا ہے ان کی نیکیوں کی وجہ سے، ان کی خیر کی وجہ سے، کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم بعض اوقات لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریے گا۔ جی، تو اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ وقت آیا صحابہ رسول اکرم کی وفات کے بعد کہ کئی لشکر جمع ہوئے جس میں صحابہ ہوتے تھے، پھر ایک زمانہ آیا کہ صحابہ سب کے سب ختم ہو گئے، سب وفات پا چکے، تو پھر تابعین کا دور رہا، پھر تابعین شامل رہے لشکروں میں، اس کے بعد تبع تابعین شامل رہے۔ تو یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم کی جو ہر خبر دی ہوئی تھی وہ سب کی سب صحیح ثابت ہوئی۔ اگلی حدیث بھی دیکھیے، مجھ سے محمد بن حکم نے بیان کیا کہ ہم کو نظر نے خبر دی، کہا ہم کو اسرائیل نے خبر دی، کہا ہم کو سعد طائی نے، اور انہیں محل بن خلیفہ نے، ان سے ادی بن حاتم نے بیان کیا۔ یہ بھی بہت اہم حدیث ہے، اور کئی دفعہ پڑھ بھی چکے ہیں ہم، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک صحابہ آئے اور آپ سے فقر و فاقی کی شکایت کی، یعنی تنگ دستی کی، پھر دوسرے صحابہ راستوں کی بد امنی کی شکایت کی کہ راستے میں بہت زیادہ لوٹ مار وغیرہ ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادی تم نے مقام ہیرا دیکھا ہے جو کوفہ کے پاس ایک بستی ہے کہا جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا تو نہیں، البتہ اس کا نام میں نے سنا ہے۔ یہ ادی بن حاتم سے اللہ کے رسول مخاطب ہیں۔ آپ سے اس نے فرمایا، اگر تمہاری زندگی کچھ اور لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ہودج میں ایک عورت اکیلی ہیرا سے سفر کرے گی۔ ہودج مطلب جو اونٹ پر جو رکھتے تھے ایک چھوٹا سا خیمہ ٹائپ جس میں خواتین بیٹھا کرتی تھی، جس پر بیٹھنے کی جگہ ہوتی تھی سمجھے، کہ ہودج میں ایک عورت اکیلی ہیرا سے سفر کرے گی اور مکہ پہنچ کر کعبہ کا طواف کرے گی، اور اللہ کے سوا اسے کسی کا بھی خوف نہ ہوگا۔ میں نے حیرت سے اپنے دل میں کہا، پھر قبیلے طے کہ ان ڈاکوؤں کا کیا ہوگا جنہوں نے شہروں کو تباہ کر دیا، فساد کی آگ سلگا رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کچھ اور دنوں تک زندہ رہے تو کسرا کے خزانے تم پر کھولے جائیں گے۔ میں حیرت میں بول پڑا، کسرا بن ہرمز، یعنی ایران کا بادشاہ؟ آپ نے فرمایا، ہاں کسرا بن ہرمز۔ اور اگر تم کچھ دن تک اور زندہ رہے تو یہ دیکھو گے کہ ایک شخص اپنے ہاتھ میں سونا چاندی بھر کر نکلے گا، اسے کسی ایسے آدمی کی تلاش ہوگی جو اس کی زکات قبول کر لے، لیکن اسے کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جو اسے قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا جو دن مقرر ہے، اس وقت تم میں سے ہر کوئی اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ درمیان میں کوئی ترجمان نہ ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے بلا واسطہ باتیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے دریافت کرے گا، کیا میں نے تمہارے پاس رسول نہیں بھیجے تھے جنہوں نے تم تک میرا پیغام پہنچا دیا ہو؟ وہ عرض کرے گا، بے شک تو نے بھیجے تھے۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا، کیا میں نے مال اور اولاد تمہیں نہیں دی تھی؟ کیا میں نے ان کے ذریعے تمہیں فضیلت نہیں دی تھی؟ وہ جواب دے گا، بے شک تو نے دیا تھا۔ پھر وہ اپنی داہنی طرف دیکھے گا تو سوائے جہنم کے سوا کچھ اور نہ نظر آئے گا۔ پھر وہ بائیں طرف دیکھے گا تو ادھر بھی جہنم کے سوا کچھ اور نظر نہیں آئے گا۔ عدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اکرم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جہنم سے ڈرو، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہو۔ اگر کسی کو کھجور کا ایک ٹکڑا بھی میسر نہ آ سکے تو کسی سے ایک اچھا کلمہ ہی کہہ دے۔ عدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حودج میں بیٹھی ہوئی ایک اکیلی عورت کو تو خود دیکھ لیا کہ ہیرا سے سفر کے لیے نکلی اور مکہ پہنچ کر کعبہ کا طواف کیا، اور اسے اللہ کے سوا اور کسی ڈاکو وغیرہ کا راستے میں خوف نہیں تھا، اور مجاہدین کی اس جماعت میں تو میں خود شریک تھا جس نے کسرا بن ہرمز کے خزانے فتح کیے، سبحان اللہ۔ اور اگر تم لوگ کچھ دن تک اور زندہ رہے تو وہ بھی دیکھ لو گے جو آپ سے نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے ہاتھ میں زکات کا سونا چاندی بھر کر نکلے گا لیکن اسے لینے والا کوئی نہیں ہوگا، سبحان اللہ۔ اور یہ وقت آیا تھا عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں، یعنی صحابہ جب یعنی نہیں کے برابر رہ گئے تھے، تابعین تھے، یعنی صحابہ ختم ہو چکے تھے، تابعین تھے۔ تو اس وقت عمر بن عبدالعزیز کا جو دور خلافت تھا اس میں کہا رہا تھا کہ لوگ سڑک پر ڈھونڈتے تھے لوگوں کو کہ کوئی ملے زکات لینے کے لیے، لیکن کوئی زکات لینے والا ملتا نہیں تھا۔ معاشرے نے اتنا اللہ تعالیٰ نے خوشحالی پیدا کر دی تھی کہ ہر کوئی صاحب حیثیت تھا، کوئی غریب نہیں رہا تھا۔ اب دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ کی حدود کو فالو کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو زمین پر جب نافذ کیا جاتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کتنے خزانے کھول دیتا ہے، اس وقت کوئی محتاج نہیں رہتا۔ آج آپ دیکھیں کہ ہر طرف محتاجی ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، دیکھا جائے تو اس سے یہ کس وجہ سے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو نافذ نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور یہ عدی بن حاتم جو تھے، ان کے بارے یہ اصل میں حاتم تائی کے بیٹے تھے اور نصارہ تھے اس زمانے میں، اور یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، اور یہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تھے اصل میں۔ تو رسول اکرم نے ان کو بہت ان کو عزت دی، ان کو رسپیکٹ دی، ان کو اپنی چادر بچھائی نیچے اس پر بٹھایا، اور انہی کے سامنے لوگ سوالات کرنے آتے گئے۔ اور پھر چونکہ اسلام قبول کرنے کی غرض ہی سے آئے تھے، لیکن ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن جب انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور وہ کہتے کہ سارے جو بھی خبریں رسول اکرم نے دی تھی وہ میں نے اپنی آنکھوں سے پوری ہوتے دیکھی ہیں۔ کیونکہ جب کس طرح سے جنگ ہوئی تھی ایران والوں سے تو یہ خود اس جنگ میں شامل تھے، اور ہم سبھی جانتے کہ جب ایران سے جنگ ہوئی تو کیسے کیسے خزانے مسلمانوں کو ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھے مسلمانوں کے لیے وہ خزانوں کے دروازے کھول دیے۔ پھر جو رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ اکیلی عورت، تنہا عورت سفر کرے گی، اس زمانے میں تو بڑے بڑے قافلے بھی اگر سفر کرتے تو لوٹ لیے جاتے تھے، یعنی اس قدر ڈاکوں اور رہزنوں کا خطرہ تھا۔ تو ان کو بہت حیرت ہوئی تھی کہ جو قبیلے طے کے جو ڈاکو تھے وہ بہت مشہور تھے اس زمانے میں، کہا جاتا ہے۔ تو ان کو دل میں لگا کہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے سارے ڈاکو راستے میں ہوں گے اور اکیلی عورت کیسے سفر کرے گی تنہا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک اکیلی عورت نے ہیرا سے سفر کے لیے عراق سے سفر کیا اور وہ مکہ پہنچی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے اتنا امن و امان عطا کیا کہ ہر طرف خیر ہی خیر پھیل گیا تھا اور شر ختم ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن وہی والی بات ہے کہ جیسے جیسے پھر دنیا کی دولت آتی جاتی ہے تو پھر انسان کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر وہ بہت ساری برائیوں کو اپنا لیتا ہے۔ اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص زکات لے کر نکلے گا سونا چاندی اپنے ہاتھ میں، لیکن اسے لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور واقعی میں اللہ تعالیٰ نے ایسی حالت مسلمانوں کی کہ مسلمانوں کے پاس دولت کے انبار لگ گئے تھے، اور اسی بنا پر وہ لوگ جب خالی تھے تو انہوں نے اپنے خالی اوقات کو کیا شروع میں صحابہ اور تابعین نے، کہ جب ان کے پاس دولت بہت زیادہ آ گئی، جنگوں کے ذریعے سے مال غنیمت آنے لگا، انہوں نے اپنے اس دولت کو لوگوں کے پاس دیا کہ تم بزنس کرو، ہم کو اس کا پروفٹ دے دو، اور اپنے آپ کو دین کا علم پھیلانے میں لگا دیا۔ انہوں نے اپنا وقت کتنے اچھے کاموں میں لگایا کہ لوگوں کے میں خیر پھیلاتے رہے، لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتے رہے، احادیث قرآن اور احادیث کی تعلیم کو انہوں نے عام کیا۔ آج آپ دیکھیں، آج ہمارے پاس بھی الحمدللہ بہت ساری فراوانی ہیں، اور ہم میں سے بہت ساری خواتین ایسی ہیں کہ جو خود جاب نہیں کرتی ہیں، تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی سہولت دی ہے، اتنی آسانی دی ہے، اتنا ہم کو فارغ وقت دیا ہے، اور ہم اپنے ان اوقات میں سے بچا کر بہت کچھ کر سکتے ہیں، تو کیوں نہ ہم علم کو پھیلائیں، کیوں نہ ہم خیر کو پھیلائیں، تاکہ ہمارا جو وقت ہے اس کو صحیح استعمال کر کے اپنے ہی لیے ہم آخرت کے لیے نیکیاں سمیٹیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو خیر کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا بنائے، اور اپنے اندر جو صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں، جو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہیں، اس کو سمجھ کر، اس کو پہچان کر، اس کو دین کی راہ میں لگانے والا بنائیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.